الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة بقرة في آية نمبر 168 سے جس موضوع کا آغاز ہوا تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا کہ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تو اس آیت نمبر 168 سے جس موضوع اور مضمون کا آغاز ہوا تھا وہ حلال اور حرام کا مضمون اور موضوع تھا، جس کو تھوڑی سی مزید وضاحت کے ساتھ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا تھا کہ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اور پھر جن چیزوں کی حرمت کے مسئلے کو بیان کیا جا رہا تھا، اس مسئلہ حرمت کو آیت نمبر 173 میں یوں بیان کیا تھا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. ان آیات کی تفسیر اور تشریح میں جس مسئلے کو ہم نے شروع کیا تھا اور جس مسئلے کو ہم تفصیل سے پڑھ رہے تھے، وہ تھا حلال اور حرام کا مسئلہ. تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو تیسری حرام چیز ہے، شدت میں تیسرے نمبر پہ یہ خنزیر ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان چار حراموں میں مردار سے بھی زیادہ حرام، بہتے ہوئے خون سے بھی زیادہ شدید حرام، اور سور سے بھی زیادہ شدید حرام ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام رکھ دیا جائے. تو گویا کہ چوتھی چیز یہ حرمت میں سب سے زیادہ شدید ہے، جو کہ غیر اللہ کے نام پہ موصول اور مشہور کی جاتی ہے. اور اس چیز کو قرآن میں تین دوسرے مقامات پہ بیان کیا گیا. ایک تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، اور دوسرے نمبر پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حرمت علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، وہاں بھی ان چار چیزوں کو بیان کیا گیا. اور تیسرے نمبر پہ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. اور چوتھے نمبر پہ سورہ النحل کی آیت نمبر 115 میں یہی آیت ہمیں ملتی ہے انما حرم علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. تو قرآن میں چار مقامات پر ان چار شدید حرمت والی چیزوں کو بیان کیا گیا، جن میں سب سے زیادہ حرام چیز غیر اللہ کے نام پہ مشہور، موسوم، منسوب، نامزد کی ہوئی ہر چیز ہے. تو اب وہ کھانے پینے کی چیزیں جو غیر اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ حرام ہیں. مثلا اگر کسی شخص نے غیر اللہ کے نام کی نظر مانی، منت مانی، تو یہ بھی حرام ہے. اور یہ دو وجوہات کی بنا پہ حرام ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ نظر یعنی منت یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہے، اس لیے یہ حرام ہے. اور اس کی دوسری وجہ حرمت یہ ہے کہ یہ منت جو مانی گئی، خواہ یہ پیسہ ہو یا جانور ہو یا پینے کی کوئی چیز ہو، کھانے کی کوئی چیز ہو، اوڑھنے اور پہننے کی کوئی چیز ہو، تو چونکہ اس پہ غیر اللہ کا نام پڑ گیا اور یہ منت یعنی نظر غیر اللہ کی مانی گئی، اس لیے بھی یہ حرام ہو گئی. اور اسی طرح ہمارے ملکوں میں جو غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیازیں پکتی ہیں، مثلا 11ویں شریف پکتی ہے
لوگ اس کو گیارہویں شریح کہتے ہیں, اور یہ نیاز ہے اور کھانا ہے, یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا, اور اس کے بارے میں نہ جانے لوگوں نے کس کس قسم کے جھوٹے قصے مشہور کیے ہوئے ہیں. تو چونکہ اس کھانے پہ اور اس جانور پہ غیر اللہ کا نام پڑ جاتا ہے, یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں کھانا یا اتنی دیگیں یا فلاں بکرا یا فلاں مال یہ غوث کا ہے یا غوث اعظم کا ہے یا بڑے پیر کا ہے یا گیارہویں شریف والے پیر کا ہے. تو اب جب یہ لفظ استعمال ہوا اس چیز پہ غیر اللہ کا نام عقیدت میں عقیدتاً پڑ گیا, تو قرآن کی ان چار آیات کی روشنی میں یہ چیز حرام ہو گئی. اسی طرح محرم میں جو سبیلیں پانی اور شربت کی حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ بنتی ہیں, ان کا پانی اور شربت بھی حرام ہے, اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پہ پیا اور پلایا جاتا ہے. اور جو کھچڑی یا کھچڑا یا حلیم پکتا ہے محرم میں وہ بھی حرام ہے, اس لیے کہ وہ بھی حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ بنتا پکتا اور تقسیم کیا جاتا ہے, اور یہ غیر اللہ کے نام پہ ہے اس لیے حرام ہے. تو ہر وہ نظر و نیاز, ہر وہ کھانا جو کسی بزرگ یا کسی قبر والے یا کسی ولی یا کسی شہید یا کسی پیغمبر کے نام پہ پکے مشہور ہو, یہ حرام ہے, اور اس چیز پہ علماء نے اتفاق کیا ہے. اب چونکہ طویل اور تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, ورنہ ہندوستان کے جو چوٹی کے علماء گزرے ہیں, شاہ ولی اللہ ہوں یا مجدد الف ثانی ہوں یا اور بزرگان دین ہوں, ان سب کا متفقہ فتویٰ اور فیصلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے نام پہ موسوم اور مشہور کر دی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری حرام ہیں, اور قرآن کی ان چار آیات کی روشنی میں حرام ہے. اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب یہ چیزیں غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہونے کی وجہ سے حرام ہے, یا اس لیے حرام ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس پہ غیر اللہ کا نام رکھ دیا گیا, تو کسی کی طرف سے جب جانور ذبح ہوتا ہے قربانی میں یا ویسے ہی صدقہ, تو وہ کیوں حرام نہیں ہے؟ یا جب عقیقہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بچے کے دو بکرے ہیں اور بچے کا ایک بکرا ہے, وہ بھی حرام ہونا چاہیے اس لیے کہ اس پہ بھی غیر اللہ کا نام پڑ گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقے میں ہمیں خود شریعت نے یہ حکم دیا ہے, سرکار تو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے کہ لڑکے کے نام پہ لڑکے کے لیے دو بکرے ذبح ہونے چاہیے, اور اس میں نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے, اور اس عمل کو سنت عمل سمجھ کے انجام دیا جاتا ہے, اس لیے وہ چیز ناجائز اور حرام نہیں ہے. اسی طرح کسی شخص کی طرف سے, وہ زندہ ہو یا کسی مرنے والے کی طرف سے, اس کو ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی جانور ذبح کر کے غربا اور نادار اور مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے, یہ حلال ہے, اس لیے کہ اس پہ اس شخص کا نام نہیں پڑا بلکہ یہ اللہ کے لیے اس شخص کو ثواب اور اجر کے پہنچانے کے ضمن میں ایک سبب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. لیکن جن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے وہ اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں, اور جب تم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہو, ذبح کرتے ہو, کھاتے پیتے ہو, تو اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اسی کے نام پہ اس کو استعمال کرو, اس پہ غیر اللہ کا نام نہ رکھو. تو یہ وہ حرام چیزیں تھیں جن کو اس آیت نمبر 173 میں بیان کیا گیا. کھانے پینے کی چیزوں میں بعض اور چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جن کو حرام قرار دیا گیا, اور اس میں جو چیز ہمیں سورہ مائدہ میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 3 میں جہاں ان چار حرام چیزوں کو بیان کیا گیا وہیں کچھ اور چیزوں کو بھی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. مثلاً سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ, اس کے بعد ارشاد فرمایا والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. اس آیت میں 10 حرام چیزوں کو بیان کیا گیا جن میں سے 4 ہم نے سمجھی، پانچویں فرمایا کہ ہر وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، کسی جانور کو اگر رسی سے گلا گھونٹ کے مارا جائے اور وہ مر جائے تو یہ جانور حرام ہے، یا اس کا گلا کسی وجہ سے گھٹ جائے اور اس وجہ سے وہ مر جائے تو اس کو کہتے ہیں والمنخنقہ، اخناق سے ہے، اخناق کے معنی کسی کا گلا گھونٹنا، گلا دبانا، تو اگر کوئی اس طرح مر جائے، چونکہ غیر شرعی موت ہے اور شرعی طریقے پہ ذبح نہیں کیا گیا، اس لیے یہ بھی حرام ہے. اور چھٹے نمبر پہ ارشاد فرمایا والموقوذہ، وہ جانور جو کسی کی ضرب سے مر جائے، یعنی ذبح کرنے والے آلے سے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو بلکہ ویسے ہی کوئی چیز اس کو ماری گئی ہو اور اس سے وہ مر جائے، تو یہ جانور حلال نہیں ہوتا، یہ مردار ہے اور یہ حرام ہے. والمتردیہ، اور وہ جانور جو کسی اونچی جگہ سے گر کے مر جائے وہ بھی حرام ہے. اور آٹھویں نمبر پہ والنطیحہ، وہ جانور جس کو دوسرے جانور سینگ مار کے ہلاک کر دیں، یا وہ جانور جس کو دوسرے کسی جانور نے مارا ہو اور دوسرے جانوروں کی مار سے وہ مر جائے، تو نطیحہ فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو درندے چیر پھاڑ دیں، یعنی وہ چھوٹے جانور جن کو بڑے درندے چیر پھاڑیں، تو وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے. اور دسویں نمبر پہ وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو آستانوں پہ ذبح کیے جاتے ہیں، جاہلیت کے زمانے میں بتوں کے قریب ان کے تقرب کے لیے جانور ذبح ہوتے تھے، تو ارشاد فرمایا کہ وہ جانور کے جو آستانوں پہ ذبح ہوتے ہیں تقرب اللہ کی نیت سے عقیدت میں، فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ ابو داود کی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں عقر نہیں ہے، لا عقر فی الاسلام، اسلام میں عقر نہیں ہے. اور اس حدیث کے راوی نے اس کی وضاحت کی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر کے قریب عقیدت سے کسی جانور کو ذبح کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے. تو وہ جانور جو آستانوں، درباروں، خانقاہوں، مزاروں، قبروں پر ذبح کیے جاتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا کہ دسویں نمبر کا حرام کام ہے، ایسے جانور سارے کے سارے حرام ہیں، حلال نہیں ہیں. حیوانات 3 طرح کے ہوتے ہیں، دریائی یعنی بحری، زمینی یعنی خشکی کے، اور پرندے. امام ابو حنیفہ کے ہاں اور احناف کے ہاں دریائی جانوروں میں، بحری جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے اور باقی چیزیں ان کے نزدیک حلال نہیں ہیں. دوسرے فقہا اور ائمہ کے ہاں اس بارے میں ذرا آسانی اور چھوٹ ہے. امام احمد ابن حنبل کے ہاں مینڈک کے علاوہ تمام دریائی جانور حلال ہیں، اور امام مالک کے ہاں دریائی سور کے علاوہ تمام دریائی جانور حلال ہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 آراء اور 3 ان کی اس بارے میں ارشادات ہیں. امام شافعی کا ایک قول وہی ہے جو احناف کا ہے کہ مچھلی کے علاوہ تمام جانور حرام ہیں، صرف مچھلی حلال ہے. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ خشکی کے جانوروں میں جو جانور حلال ہیں ان سے ملتے جلتے بحری جانور بھی سارے حلال ہیں، اور خشکی کے جو جانور حرام ہیں ان سے ملتے جلتے بحری جانور بھی حرام ہیں. تو یہ احناف کا یہ مسلک اور یہ فتویٰ ہے. اب یہ اسی لیے احناف کے ہاں جھینگا، کیکڑا وغیرہ اس قاعدے میں داخل ہیں کہ چونکہ یہ مچھلی سے ملتی جلتی چیزیں نہیں ہیں اس لیے یہ چیزیں حلال نہیں ہیں، تو احناف کے ہاں یہ مکروہ ہے. اب اس مکروہ میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرمت والے مکروہ یعنی حرام کے قریب ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے یعنی حرام سے کم درجے کا مکروہ ہے، جبکہ حنابلہ اور دوسرے ائمہ کے نزدیک جھینگا وغیرہ یہ تمام حلال ہے اور ان کا کھانا مباح اور جائز ہے۔ خشکی کے جانوروں میں ایک قسم ان جانوروں کی ہوتی ہے جن میں بالکل خون نہیں ہوتا، جیسے ٹڈی، بھیڑ، مکھی، مکڑا وغیرہ۔ تو ان جانوروں میں ٹڈی کے علاوہ بھیڑ اور مکھی مکڑا یہ تمام حرام ہیں، اور ان کی حرمت پہ تمام فقہا کا اتفاق ہے۔ البتہ ٹڈی بعض کے نزدیک جائز اور حلال ہے، لیکن احناف کے ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے وہ ہیں خشکی کے جانور جن میں خون ہے، لیکن یہ خون تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، جیسے سانپ، چھپکلی اور حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ البتہ گوہ جس کو دب کہتے ہیں عربی میں، یہ مکروہ ہے۔ اور تیسری قسم ان جانوروں کی ہے جن میں بہتا ہوا خون ہے، ان کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جو پالتو ہیں اور دوسرے وہ کہ جو جنگلی وحشی درندے ہیں۔ پالتو جانوروں میں یہ معروف چیز ہے، سب کو پتہ ہے کہ حلال ہیں اونٹ، گائے، بیل، بکری، دمبا وغیرہ۔ اور وحشی جانوروں میں نیل گائے، جنگلی اونٹ، جنگلی گدھا اور ہرن، یہ حلال ہیں۔ کتا اور بلی جو کہ ہیں تو پالتو لیکن یہ سب کے نزدیک حرام ہیں۔ اور وحشی جانوروں میں شیر، چیتا، بھیڑیا، جنگلی بلا، بندر وغیرہ یہ سب حرام ہیں۔ شوافع اور حنابلہ کے ہاں گیدڑ اور لومڑی حلال ہے، اور یہ دونوں چیزیں احناف اور مالکیہ کے ہاں حرام ہیں۔ پالتو گدھا اور خچر حرام ہے، جبکہ خرگوش حلال ہے۔ پرندوں میں جو درندے ہیں یعنی جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہیں، جیسے باز، شاہین، عقاب وغیرہ۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ پرندے جنہیں شریعت نے مارنے سے منع کیا ہے وہ سب حرام ہیں، مثلا مکھی، چیونٹی، ہدہد وغیرہ۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسری وہ چیز کہ یہ جانور خود اگر درندہ ہے تو یہ بھی حرام ہے، جیسے باز، شاہین وغیرہ۔ اور تیسرا نمبر پہ شوافع یہ کہتے ہیں کہ وہ جانور جن کو شریعت نے مارنے کا حکم دیا ہے وہ بھی حرام ہے، جیسے سانپ، چھپکلی، چیل وغیرہ۔ کوئل حرام ہے، اور وہ کوا جو نجاست کھاتا ہو وہ حرام ہے، اور وہ کوا جو دانہ وغیرہ کھاتا ہو اور نجاست نہ کھاتا ہو، بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ حلال ہے۔ مرغی، بطخ، فاختہ، کبوتر وغیرہ یہ اس پہ اتفاق ہے سب کا کہ یہ حلال ہے۔ اور یہ قاعدہ اور اصول بھی یہاں آپ سمجھ لیں کہ جو جانور حلال ہیں، اگر ان حلال جانوروں کے بارے میں یہ یقین ہو اور یہ دیکھ لیا جائے کہ نجاست کھاتے ہیں اور گندگی کھاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ جانور مکروہ میں شامل ہیں، اس صورت میں یہ حلال نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہی فتویٰ دیا ہے، اور اسی بنا پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قسم کے جانوروں کے گوشت اور دودھ سے منع کیا ہے جو غلاظت اور گندگی کھاتے ہیں، خواہ وہ جانور حلال ہی کیوں نہ ہو۔ کسی جانور کو ذبح کرنے کی بنیادی شرط تو یہ ہے کہ یہ جانور حلال ہو، اور جب اسے ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کا طریقہ شرعی طریقہ ہو، اور وہ شرعی طریقہ احناف کے ہاں یہ ہے کہ چاروں نالیاں ان کو کاٹ دیا جائے، یعنی چاروں رگیں، ایک نالی غذا کی نالی ہوتی ہے اور دوسری سانس کی، اور دو نالیاں رگیں وہ ہوتی ہیں جو خون کی ہوتی ہیں، شہرت یہ کہلاتی ہیں۔ تو احناف کے ہاں ان چاروں رگوں، چاروں نالیوں کو ذبح کرتے وقت کاٹنا شرط ہے۔ البتہ یہ ارشاد فرمایا انہوں نے کہ کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اگر ان چار نالیوں، چار رگوں میں سے تین کٹ جائیں، ایک رہ جائے، تب بھی یہ چیز اور یہ ذبیحہ حلال ہے اور جائز ہے، لیکن تین کا کٹنا یہ ضروری ہے۔ امام شافعی کے ہاں وہ نالی جس کا تعلق غذا سے ہے اور وہ نالی جس کا تعلق سانس سے ہے، ان دو نالیوں دو رگوں کا کٹنا یہ کافی ہے، اور ان کے ہاں تیسری اور چوتھی رگ کا کٹنا یہ شرط نہیں ہے۔ اور ذبح کے آداب کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ذبح جس آلے سے کیا جاتا ہے وہ آلہ لوہے کا ہو اور وہ تیز ہو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، اور صحیح طریقے پہ اسلامی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جانور کو ذبح کیا جائے، اور جو شخص ذبح کر رہا ہو ذابح یعنی ذبح کرنے والے کہ ذبح کی درستگی کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ شخص مسلمان ہو اور عاقل ہو، پاگل نہ ہو اور بالغ ہو، بچہ نہ ہو۔ البتہ وہ بچے کے جو ذبح کرنے کی شرائط اور آداب سے واقف ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ جانور کس طریقے پہ ذبح کیا جاتا ہے اور وہ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر بھی پڑھتے ہیں، تو ایسے کم سن بچوں کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال ہے اور جائز ہے۔ اسی طریقے پہ اگر عورت کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتی ہے تو جائز ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ذبح کرنے والا مرد ہو، بلکہ عورت بھی کسی بھی جانور کو کسی بھی وقت کسی بھی مقام پہ ذبح کر سکتی ہے، بشرطے کہ ان تمام آداب کا خیال رکھا جائے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جانور ذبح کرنے والے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور یا پھر وہ اہل کتاب میں سے ہو، وہ اہل کتاب کے جن کا عقیدہ صحیح ہو، اور یقیناً اس دور میں ایسا اہل کتاب اس کا ملنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اور وہ لوگ کے جو مشرک ہیں ان میں ایک تو یہ اہل کتاب ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن میں مجوسی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور یہ دوسرے کفار ان میں شامل ہیں، ان کا ذبیحہ کسی بھی طریقے پہ حلال اور جائز نہیں ہے بلکہ نجس پلید اور حرام ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، قادیانی ایک فرقہ ہے، اور شیعہ یہ بھی فرقہ ہے، ان تمام کا ذبیحہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ کافر ہیں اور اہل کتاب سے بدتر ہیں۔ علماء نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ قادیانی اور مرتد ہونے والے ہر مرتد اور معتزلہ اور شیعہ ان کا ذبیحہ حرام ہے اور ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ان کی مثال اہل کتاب کسی ہے، اور ان میں امام ابن حمام اور علامہ شامی ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ شیعہ کا ذبیحہ مسلمان کے لیے جائز ہے، لیکن محقق اور محققین علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ شیعہ کہ جن کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں الوہیت کا دعویٰ ہے، اور وہ شیعہ جو قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، اور وہ شیعہ جو امہات المؤمنین پہ الزام لگاتے ہیں، اور وہ شیعہ جو صحابہ کے مرتد ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا ذبیحہ مسلمان کے لیے جائز نہیں، ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری ہے، اگر یہ نہیں پڑھا جائے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور جس آلے سے ذبح کیا جائے وہ دارالعلوم دیوبند اور ہندوستان کے بعض چوٹی کے علماء اور فقہا سے سوال پوچھا اور اپنے اس سوال کو ان کی خدمت میں بھیجا، اور علماء نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے پہ فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اگر دو تین جانور ایک دوسرے کے اوپر نیچے ساتھ رکھ کر اس طریقے پہ چھری چلائی جائے کہ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ایک ہی وار میں تینوں یا چاروں جانوروں کو ذبح کر دیا جائے تو یہ چیز جائز ہے، اور اس کو ذبح مباشر کہتے ہیں۔ اس پہ قیاس کرتے ہوئے علماء نے ارشاد فرمایا کہ وہ مشین جو مشین جانوروں کو ذبح کرتی ہے اس کا بٹن جب آن کیا جاتا ہے تو وہ مشین اپنا کام شروع کر دیتی ہے، اور جب اس کو آف کرتے ہیں تو مشین بند ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی مثال اس مباشر عمل کسی ہے جس کے بارے میں کتب میں لکھ دیا گیا ہے، تو فرمایا کہ اگر ذبح کرنے والا یعنی اس مشین کو چلانے والا مسلمان ہے یا اہل کتاب میں سے کوئی صحیح اہل کتاب ہے، تو وہ اگر اس مشین کو آن کرے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اور اس کی نیت یہ ہو کہ یہ مشین اب اپنا کام شروع کر رہی ہے، یعنی وہ چھری جو لگی ہوئی ہوتی ہے اس نے ذبح کرنا شروع کر دیا، اور مرغیاں جو لائن میں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ آ رہی ہیں اور ہر ایک مرغی کو ذبح کیا جا رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ عمل مباشر ہے. اگر اس بٹن کو آن کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ یہ میرا عمل مباشر ہے، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے مشین کو آن کریں، جتنی مرغیاں آئیں گی اور کٹتی رہیں گی یہ سب کے سب حلال ہیں اور جائز ہیں. جب مشین رک جائے گی اور دوسری مرتبہ مشین آن کرنے پڑے گی تو پھر دوبارہ اس کو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا پڑے گا. یہ ذبیحہ تو حلال ہے لیکن کراہت سے خالی اس لیے نہیں ہے کہ اس میں جھٹکا لگتا ہے. اس جھٹکے کو علماء نے مکروہ کہا ہے، حرام نہیں کہا. اور یورپ میں یا دوسرے ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کی جو مجبوری ہے اس کے پیش نظر ان کے لیے یہ ذبیحہ کراہت سے خالی ہے، لیکن مسلمان ملکوں میں رہنے والوں کے ہاں چونکہ کوئی پریشانی دقت نہیں ہے اس لیے ان کے ہاں اور ان کے لیے یہ ذبیحہ حلال ہے لیکن کراہت سے خالی نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے. حلال ہے مکروہ ہے، ان کے لیے حلال ہے بلا کراہت اس لیے کہ ان کی اپنی مجبوری ہے، لیکن یہ ذبیحہ بہرحال کسی بھی صورت میں حرام نہیں ہے. وہ جانور جو حلال ہیں اور جن کو ذبح کیا جاتا ہے، ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک تو بہتے ہوئے خون کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ حرام ہے، تو وہ حلال جانور کا بہتا ہوا خون ہی کیوں نہ ہو. اور دوسری چیز ارشاد فرمایا کہ حلال جانوروں میں جو چیز حرام ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر کا بودا ہے جس کو مغز حرام کہتے ہیں، یہ حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اور تیسری چیز وہ جس کو پت یا مرارا کہتے ہیں، یہ زرد رنگ کا وہ کڑوا پانی ہے جو پتے کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہے. اور مسانہ یہ بھی حرام ہے، اور فوتے یہ بھی حرام ہے. اور اسی طریقے پہ حلال جانوروں کے اعضاء تناسل، جو مخصوص اعضاء ہوتے ہیں حلال جانوروں کے، وہ بھی حرام ہے. تو یہ وہ جانور جو حلال ہیں، لیکن ان حلال جانوروں کی سات چیزیں یہ حرام ہیں جن کو یہاں ہم نے بیان کر دیا. اور یہ مشہور تابعی مجاہد کا ایک قول ہے جو کہ حدیث مرسل کی شکل میں علماء نے اس کو بیان کیا ہے. کھانے پینے کی وہ چیزیں جن کو حرام کہا گیا ہے، ان میں شدید حرمت والی چیز شراب ہے جس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے کئی دروس میں بیان کیا کہ شراب بنانے والے، شراب پینے والے، شراب لے جانے والے، شراب بیچنے والے، شراب خریدنے والے، اور شراب کے کھاتے کو لکھنے والے، اور شراب کے بارے میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنے والے اور کسی بھی قسم کا تعلق کرنے والے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور فرمایا کہ ان سب پہ اللہ کی لعنت. ام الخبائث ہے یہ شراب، اور وہ گناہ جن کی وجہ سے انسان ملعون بن جاتا ہے، اس درس میں تفصیل سے ہم نے اس مسئلے کو بیان کیا. جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح حشیش، بھنگ، افیون، ہیروئن اور تمباکو نوشی یہ بھی حرام ہے. تمباکو نوشی میں حقہ ہو یا تمباکو والا پان ہو یا سگریٹ ہو، یہ سب حرام ہیں اور یہ خبائث میں سے ہیں، یہ خبیث چیزیں ہیں اور یہ غلیظ اشیاء ہیں، اور ان کی حرمت کا فتویٰ جمہور علماء نے دیا ہے. ہمارے ہاں جو علماء تمباکو اور سگریٹ کے بارے میں حرمت کا فتویٰ نہیں دیتے، ان میں سے سب کی نیت پہ ہم حملہ نہیں کرتے، لیکن چونکہ میں نے خود کئی کو دیکھا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان میں سے بعض بیچاروں کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ خود سگریٹ پیتے ہیں، اور بعض مفتی وہ ہیں جو تمباکو والا پان کھاتے ہیں. اب جو خود تمباکو والا پان کھائے وہ کیسے فتویٰ دے گا کہ تمباکو حرام ہے؟ جو مولوی اور مفتی خود سگریٹ پیئے کیسے فتویٰ دے گا کہ سگریٹ حرام ہے؟ تو آپ اس طرف مت جائیے کہ نہیں یہ تو مصری اور سعودی علماء نے کہا ہے کہ سگریٹ حرام ہے، ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں بڑے بڑے علماء کسی نے نہیں کہا کہ سگریٹ حرام ہے۔ تو وہاں مشکل یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے فتویٰ نہیں دیتے۔ اگر فتویٰ دیں گے تو پہلے گھر میں کھچائی ہوگی کہ تم تو باہر فتویٰ دیتے ہو اور یہ کیا دھندہ شروع کیا ہو تم نے، اس لیے اس طرف مت جائیے۔ تمباکو خبیث چیز ہے، غلیظ چیز ہے، گندی چیز ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جو مسلسل سگریٹ پیتا ہے اس کی انگلیوں پہ نشان زرد پڑ جاتے ہیں کہ نہیں پڑتے؟ اور جدید رپورٹ جو پچھلے ہفتے شائع ہوئی ہے، یورپ کے تمام تحقیقاتی اداروں نے اور مسلم ممالک کے تمام بڑے بڑے اطباء نے اس کی تصدیق کی ہے کہ کینسر 99% جو اس کے اسباب ہیں ان میں سب سے بڑا سبب سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی ہے، جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے اور انسان کا جسم بالکل یعنی خراب ہو جاتا ہے، قطع نظر اس سے کہ جسم کو نقصان پہنچے نہ پہنچے۔ شریعت نے اس چیز کو خبیث کہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ اب تمباکو میں نشہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے آپ کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے؟ سگریٹ میں نشہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو سگریٹیے ہوتے ہیں سگریٹ پینے والے، ان کو اگر وقت پہ سگریٹ نہ ملے تو نشہ ہوا کہ نہ ہوا؟ نشہ ہے۔ اسی طرح بعض مخصوص علاقوں کے مخصوص نشے ہیں، مثلا بعض لوگ بیڑی پیتے ہیں، یہ سگریٹ سے بھی گھٹیا چیز ہے، اور بعض لوگ نسوار استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارے صوبہ سرحد کے پٹھان لوگ، پٹھانوں کے علاقے میں، یہ بھی ایک غلیظ اور گندی چیز ہے، خبیث چیز ہے۔ اور بعض لوگ یہاں یمن میں قات، ایک مخصوص چیز ہے، یمن کے لوگ قات استعمال کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ نسوار یہ بھی حرام ہے، سگریٹ یہ بھی حرام ہے، اور تمباکو والا پان یہ بھی حرام ہے، اور کوئی بھی اس کو استعمال کرے، یہ خبیث اور غلیظ چیزیں ہیں اور یہ حرام ہیں۔ اور ہم نے شروع میں اس چیز کو جانا اور سمجھا تھا کہ اسلام نے کسی بھی چیز کو حرام قرار نہیں دیا، مگر یہ کہ وہ چیز خبیث تھی، غلیظ تھی، گندی تھی۔ اللہ تعالی ایمان والوں کو گندی چیزوں سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، جس طریقے پہ سورہ اعراف میں فرمایا کہ ہم نے ایسا امی نبی ان میں بھیجا جو نبی اللہ کے کہنے پہ ان کے لیے ہر اچھی چیز کو حلال قرار دیتا ہے، یحل لهم الطیبات، ہر حلال چیز طیب ہے اور ہر طیب چیز حلال ہے۔ ویحرم علیہم الخبائث، ہر خبیث چیز کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو اگر شریعت نے یہ کہا کہ تمباکو حرام ہے، غلیظ ہے، خبیث ہے، تو اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس امت پہ احسانات کیے ہیں، اور ان میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ ہر طیب کو حلال قرار دیا، ہر خبیث کو حرام قرار دیا۔ تو کھانے پینے سے متعلق حرام اور حلال کے چند مسائل تھے جن کو ہم نے سمجھا اور جانا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کون سی اہم وہ چیزیں ہیں کہ جو حرام ہیں، اور کون سی وہ اچھی چیزیں ہیں کہ جو حلال ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔